أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ملك درود بجه محمد وآل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مہینہ کہ جو شہر رمضان ہے اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی منزل پر فائز ہو، تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو، تاکہ تم متقی بن سکو. تقوی یعنی خداوند عالم کے احکامات کی پیروی کرنا، تقوی یعنی حلال و حرام الہی کی پابندی کرنا، تقوی یعنی انسان اپنی زندگی میں خدا کے احکام کو مد نظر رکھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا پڑھنا مطالعہ مباحثہ، باہر جانا ہے گھر والوں سے بات کرنی ہے منگیتر سے بات کرنی ہے جی خانم سے بات کرنی ہے استاذ سے بات کرنی ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کے زیر سایہ ہونا چاہیے. یعنی اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اس مہینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک پاور، ایک طاقت، ایک قدرت ہمارے اندر ایجاد کرے. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی دو قسم کا ہے، ایک قوی تقوی اور ایک ضعیف تقوی، ایک کمزور اور ایک مضبوط تقوی. کمزور تقوی کیا ہے؟ جس کا معنی ہمارے یہاں پرہیز کیا جاتا ہے. تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگار. یہ بہت پرہیز کرنے والے ہیں. پرہیز کرنا یعنی دور کر دینا. یعنی ہماری اکثریت چونکہ صحیح معنی کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتی ہے، اس بنا پر تقوی کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ تقوی کا معنی کیا کرتے ہیں؟ پرہیزگار. لیکن یہ تقوی کا ثانوی معنی ہے. اصلی معنی، دقیق معنی، بنیادی مطلب تقوی کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والی بات سے بچانا، جس کو راغب اصفہانی نے کہا کہ وقایہ سے ہے. وقایہ یعنی جو بھی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے اپنی حفاظت کرنا. اسلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں تقوی کیا ہے؟ تقوی در حقیقت وہ چیز جو آپ کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کے عقیدے کو نقصان پہنچاتے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس بچانے کی وجہ سے آپ پرہیز کریں گے، دوری اختیار کریں گے، یا خود دور ہوں گے یا اسے دور کریں گے. یہ تقوی ہے. تو لعلکم تتقون، تاکہ ایک پاور، ایک طاقت، ایک قدرت تمہارے اندر آئے. یہ تقوی کا ضعیف معنی ہے. تقوی کا قوی اور مثبت اور کارآمد اور مفید اور مضبوط معنی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے اندر ایک ایسی پاور ایجاد کرنا ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اندر سے گناہوں سے روکے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ابھی کرونا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خاص قسم کا لباس پہنتے تھے اور پھر مریضوں کے درمیان جاتے تھے. یعنی اپنے اندر یا اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز رکھنا جس کی وجہ سے بیماریاں آپ پہ اثر انداز نہ ہوں. جیسے آپ ایک انجیکشن لگوائیں، آپ میں طاقت آ جائے، آپ کا مدافعتی نظام، امیونٹی سسٹم جو ہے مضبوط ہو جائے، اور پھر آپ جا کے کوئی کام کریں، وائرل اور بیماریاں اور آلودگی اور جراثیم یہ آپ پہ اثر انداز نہیں کریں. یہ تقوی کا قوی معنی ہے. انبیاء علیہ السلام کا تقوی مثبت اور مضبوط تقوی تھا. یعنی ان کے اندر ایک ایسی پاور تھی، طاقت تھی، کہ وہ نہ خود گناہ کرتے تھے اور نہ ہی گناہوں کا ان پر اثر ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ برے سے برے لوگوں میں بھی جا کر تبلیغ اور ہدایت کرتے تھے، کیونکہ اندر تقوی موجود تھا. جو لوگ منفی تقوی اختیار کرتے ہیں وہ پھر معاشرے سے دور ہو جاتے ہیں، وہ پھر معاشرے سے الگ ہو جاتے ہیں. صوفیہ، نام نہاد ولی اللہ جی، اور اسی قسم کے جو ڈھکوسلے بعد آپ کو مختلف قسم کی سرکار ہے، بابا جی سرکار، شفشو سرکار اور فلاں سرکار اور بابا سائیں اور یہ سائیں اور وہ سائیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ منفی تقویٰ ہے کہ لوگوں کی بیوقوفی سے، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پس اس ماہ مبارک رمضان کا مقصد ہمیں تقویٰ تک پہنچانا ہے، یعنی یہ در حقیقت علماء اخلاق فرماتے ہیں یہ 30 دن کی تمرین ہے، پریکٹس ہے، ورزش ہے کہ میں 30 دن کے بعد اس تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے آماد و تیار ہو جاؤں۔ 30 دن میں نے مشق کی ہے، ایکسرسائز کی ہے، تاکہ میں روز عید خداوند عالم سے اپنا انعام پا سکوں، روز عید خداوند عالم سے اپنا انعام طلب کر سکوں۔ گزشتہ بحثیں جو ہم نے کی وہ اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل تھیں، لیکن دیکھا کہ وہ شاید آپ جیسے طالب علموں کے لیے کہ جس میں بڑی کلاسوں اور چھوٹی کلاسوں کے جوان و نوجوان شامل ہیں اتنی مفید نہ ہو۔ تو ایک تفسیر میرے مورد نظر تھی کہ جو میں نے اپنے زمانے طالب علم میں لکھی تھی، اور 3 سوروں کو ان کے جو تربیتی نکات تھے وہ یہاں پر ہم نے ان کو جمع کیا تھا۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لقمان علیہ السلام کی جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے تربیتی نکات، اجتماعی نکات، انفرادی نکات، تبلیغی نکات، سیاسی نکات، روحانی نکات، یہ سب اس میں بیان کیے ہیں۔ خوب، یہ بھی مفید ہو سکتی تھی۔ دوسرا، آیت اللہ جواد عاملی کی ایک کتاب تفسیر موضوعی، اس میں بھی انہوں نے مختلف انداز سے بحث کی، تو وہ میری نظر میں زیادہ جاذب نگاہ نظر آئی کہ میں اس کے مطالب کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس تقویٰ تک پہنچنے کے لیے کچھ راہ میں رکاوٹیں ہیں، ہر منزل تک پہنچنے کے لیے آسانیاں نہیں ہیں۔ خداوند عالم کیا فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا۔ جنہوں نے بلاغت پڑھی ہے یا نحو پڑھی ہے، یسرا تنوین کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس کی نوعیت اور عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یعنی ان مع ان بعد العسر یسرا نہیں کہا کہ پریشانی آئے گی، عسر تنگی آئے گی، اس کے بعد پھر کہیں جا کر جو ہے وہ آسانی آئے گی، نہیں۔ ان مع العسر یسرا یعنی اس عسر، یعنی اس تنگی، یعنی اس بلا و پریشانی کے اندر یسر اور آسانی اور نیکی موجود ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہوتے۔ بینا انسان وہ ہے کہ جو در حقیقت عسر میں یسر کو تلاش کرے۔ خداوند عالم نے کیا فرمایا، ان مع العسر یسرا، بے شک، ان یعنی بے شک، مع العسر یسرا یعنی پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، بلا کے اندر جو ہے وہ آسانی اور ایک خوبصورت نتیجہ چھپا ہوا ہے۔ پس اگر انسان اس کو نہ دیکھے تو وہ ہمیشہ پریشان رہے۔ انسان کوئی بھی مقصد اپنے لیے معین کرے، اس کی راہ میں رکاوٹیں ہیں۔ یہ رکاوٹیں آیا خداوند عالم خوش ہوتا ہے اوپر سے بیٹھا دیکھ کر کہ ہاں اس بندے کو یہاں روک دوں گا، اس کو پریشانی دے دوں گا، اس کا شہریہ کم ہو جائے گا، جی اس کی بیوی ناراض ہو جائے گی، استاد ناراض ہو جائے گا، مثلا جی فلاں چیز کی حاجت و ضرورت تھی وہ اس کو نہیں ملے گی، کیا خداوند عالم خوش ہوتا ہے؟ نہیں۔ بس ان بلاؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ ان بلاؤں کا فلسفہ یہ ہے کہ میری جو سرعت ہے، جو اسپیڈ ہے خداوند عالم کی طرف، وہ باقی رہے اور میں اپنے ہدف کو نہ بھولوں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایتھلیٹ کے میدانوں میں میراتھن ریس ہوتی ہے، مثلا 500 میٹر کی ریس ہو رہی ہے، اب اس میں 10 کھلاڑی دوڑ رہے ہیں اور سب کے آگے کیا ہے، کچھ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جن کو وہ اچھل اچھل کے کراس کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ یہ ٹکرا جائے اور بیٹھ جائے، بلکہ یہ رکاوٹیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جتنی بھی رکاوٹیں تمہارے سامنے آئیں تم ان کو کراس کرو، عبور کرو اور اپنے مقصد تک پہنچو۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے آنے والے امتحانات کا فلسفہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ میں سے جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, اب چوتھے گیئر میں گاڑی چلا رہے ہیں, اچانک سے اسپیڈ بریکر آ گیا, فوراً جلدی سے آپ نے بریک لگایا, کلچ دبا کر آپ نے گیئر کو دوسرے یا پہلے میں کیا, اور اس کے بعد پھر اس کو اسپیڈ بریکر کو کراس کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا, دوسرے یا تیسرے گیئر میں ڈال کے دوبارہ آپ نے چلنا شروع کر دیا. خب یہ اسپیڈ بریکر کیا اس لیے تھا کہ آپ وہاں بیٹھ جائیں رونے لگیں, ہائے اللہ ہم یہ اسپیڈ بریکر کیوں دے دیا, میری اسپیڈ ٹوٹ گئی, میں جلدی پہنچنا چاہ رہا تھا. یہ اسپیڈ بریکر یہ تھا کہ متوجہ رہیں اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھیں. بس کوئی بھی مشکل مجھے متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے, بلکہ عرفا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مشکل تمہاری زندگی میں آئے, اور روایت میں بھی ہے کہ ہر 40 دن کے اندر انسان اپنا حساب کرے کہ کوئی پریشانی مشکل خدا کی طرف سے کوئی آزمائش امتحان ہوا یا نہیں ہوا. اگر نہیں ہوا ہے تو سوچے کیوں نہیں ہوا, خدا نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہے. استاد آپ کا جو امتحان لیتا ہے استاد کو نمبر نہیں ملتے, نمبر آپ کو ملیں گے, علمیت آپ کی اضافہ ہوگی, آپ کی قابلیت میں اضافہ ہوگا, استاد تو پڑھ کے آیا ہے, توجہ رکھیے گا. بس یہ بلائیں یہ مصیبتیں جو آ رہی ہیں کہ 40 دن میں دیکھو کہ تمہارے اوپر کوئی امتحان آیا نہیں آیا, اگر نہیں آیا تو سوچو کہ تم نے کیا کام کیا, خدا نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اگر استاد آپ کا امتحان نہ لے تو سوچے میں نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ استاد میرا امتحان نہیں لے رہا. بلکہ ایک اور عارف خدا ولی اللہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی تمہاری زندگی میں آئے فوراً دروازہ کھٹکھٹاؤ خدا کا, کیا کرو, خدا میں آیا ہوں, اے خدا میں واپس آیا ہوں, دروازہ کھول, مجھے تجھ سے کام ہے. اگر آپ کو کسی کو کال کرنی ہو تو ضروری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ مس کال مس کال مس کال, یا مس کال پہ بھی نہیں اٹھاتا پھر کال کرتے ہیں, بار بار کال بار بار کال بار بار ایس ایم ایس, کیوں, اسے کام ہے. تو کہتے ہیں یہ پریشانی مجھے خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے. بس ان بلاؤں کا فلسفہ ہے, ان آزمائشوں کا فلسفہ ہے. لہذا ہر انسان کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں, کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کی زندگی میں رکاوٹیں نہ ہوں. ہاں یہ رکاوٹیں یہ پریشانیاں امتحانات مختلف نوعیت کے ہیں, میرا حساب کتاب آپ سے الگ ہے, میرا امتحان کسی اور چیز سے, آپ کا امتحان کسی اور چیز سے, طالب علموں میں سے ہر ایک کا امتحان الگ الگ ہے, توجہ رکھیے گا, سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہے. بس ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہمارا کام ہے. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں کہ یعنی متقی بنو تم اس ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے, جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سے روزے دار ہوتے ہیں وہ افطار کے ٹائم خدا سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں, غصہ اتار رہے ہوتے ہیں, خدا تو نے کھانے نہیں دیا تھا مجھے, اب میں دبا کے کھاؤں گا. جی خوب یہ جنگ ہے, یہ مقصد کیا تھا, لعلکم تتقون, متقی بنو, کھانے میں میانہ روی ہونی چاہیے, اعتدال ہونا چاہیے, ایسا نہیں کہ جو منہ میں آئے ایک پکوڑا ادھر دوسرا پکوڑا ادھر, جی ہاتھ میں گلاس ایک ہاتھ میں چمچہ اور پلیٹ بھری ہوئی اور کہا کہ وہ سالن اور وہ چاول بھی دے دو, نہیں. لعلکم تتقون کا مطلب کیا, یعنی روزے دار تم صبح سے اب تک 13 گھنٹے کا تک 13.5 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے, لعلکم تتقون, یواش آہستہ سلو بریک لگاؤ, ٹھیک ہے نا, تاکہ یہ 30 دن کے بعد کیا ہے عادت ہو جائے مجھ میں. تو تقوی یعنی انسان کو بااخلاق بنانا ہے, کون سے اخلاق, جس کو روایات میں کہا گیا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو زینت دو, تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اللہ کی صفات کو اپنا کر انسان اپنے آپ کو زینت دے. لہذا آیت اللہ جواد عالمی فرماتے ہیں کہ اس تقوی کی راہ میں کہ انسان متقی بنے دو چیزیں ضروری ہیں, توجہ رکھیے گا, علم اخلاق میں, علم عرفان میں اور خدا کی طرف سفر کرنے میں دو بنیادی چیزیں ہیں, ایک ہے تحلیہ اور ایک ہے تخلیہ. تحلیہ بڑی ہے سے ہے, تحلیتن و تخلیتن, النقطہ الاولی تحلیتن, النقطہ الثانیہ کیا تخلیتن. تحلیہ کیسے کہتے ہیں, حلیت سے ہے, علامہ مجلسی کی کتاب نا حلیت المتقین، جی، جس میں آداب زندگی کو بیان کیا گیا روایات کے روزوں، حلیت المتقین یعنی زندگی گزارنے کے لیے متقین کے لیے آداب جو روایات میں استعمال کیا. بس حلیہ کسے کہا جاتا ہے؟ زینت دینے کو کہا جاتا ہے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ تخلیہ. وہ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھو گا نا، بادشاہ تالی بجاتے تھے تخلیہ تخلیہ تخلیہ. تخلیہ یعنی خلوت، یعنی تنہائی، صحیح. تخلیہ یعنی خالی کرنا. تخلیہ بابے کون سا ہے؟ بابے تفیل سے. یہ تا کس لیے آئی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تخلیہ یعنی خالی کرنا، یعنی مجھے اس راہ میں دو کام کرنے، تقوی تک پہنچنے کے لیے مجھے دو کام کرنے، ایک تحلیہ ہے اور ایک تخلیہ ہے. تحلیہ یعنی صاف کرنا، زینت دینا، آرائش کرنا، پالش کرنا. تخلیہ یعنی خالی کرنا، اس کی گندگی کو دھونا، اس کی آلودگی کو نکالنا. مثلا یہ ایک ظرف ہے، اگر یہ اندر سے آلودہ ہوگا، نجس ہوگا، کثیف ہوگا، میلا ہوگا، اس میں پانی ڈالوں گا وہ بھی کیا ہوگا؟ خراب ہو جائے گا. پانی پینے کے قابل رہے گا؟ نہیں رہے گا. اس ظرف آب سے استفادے کی کیا شرط ہے؟ اس کو پہلے اس صاف کرنے کو، اس دھونے کو، اس طہارت کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیہ. تحلیہ، ہاں، تحلیہ کیا کہتے ہیں؟ یعنی پہلے میں نے اس ظرف آپ کو اس قابل بنایا کہ یہ پاک صاف ہو، آلودگی جدا ہو جائے، گندگی اور کچرا اس کا اور میل جدا ہو جائے. اب اس میں جو چیز ڈالی جائے گی وہ کیا ہے؟ قابل استفادہ ہوگی، میں پی سکوں گا اس کو. لیکن اگر میں نے اس کو پاک صاف نہیں کیا، دھویا نہیں، میں نے اس میں ڈال دیا، کیا ہوگا؟ یہ پانی قابل استفادہ نہیں رہے گا. بس مجھے دو کام کرنے ہیں، تحلیہ و تخلیہ. مقصد میرا کیا ہے؟ پینا، استفادہ کرنا، پانی سے استفادہ کرنا، ظرف آب سے استفادہ کرنا، صحیح. لیکن میں نے اس پینے اور استفادے کے عمل کو دوسرے درجے پر رکھا ہے. کیوں؟ پہلے میں اس ظرف کو تو اس قابل بناؤں، صحیح. بس تخلیہ مقدم ہے تحلیہ پر. اس چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ اور تجربے سے کیا بات ثابت ہوئی؟ کیا بات ثابت ہوئی؟ کہ خالی کرنا، زینت دینا، صاف کرنا مقدم ہے، پہلے ہے تحلیہ سے، اس کے استفادے سے. واضح بات. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں کہ علماء اخلاق و علماء عرفان یہ کہتے ہیں کہ تخلیہ مقدم ہے تحلیہ پر. اسی لیے وہ مشہور و معروف خطبہ شعبانیہ کہ جو شاہ ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، جس میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل کو بیان کیا، تو امام علی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما ہوا افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہتر عمل کون سا ہے، سب سے ٹاپ کلاس عمل کون سا ہے؟ کیا کہا؟ الورع عن محارم اللہ، یا الورع. الورع یعنی وہی تقوی. تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، یعنی مسلسل اپنے آپ کو کیا کرو؟ تخلیہ کرو. یہ ماہ مبارک رمضان ہمارے تخلیے کے لیے بھی آیا ہے اور تحلیے کے لیے بھی آیا ہے. مجھے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے بھی آیا ہے اور مجھے زینت دینے کے لیے آیا ہے. واضح بات. بس ماہ مبارک رمضان کا جو تقویٰ ہے وہ مجھے آگاہ کر رہا ہے، بیدار کر رہا ہے، مجھے خواب غفلت سے جگا رہا ہے. کس لیے؟ تاکہ میں اپنے آپ کو، اپنے ظرف کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو پاک کروں، صاف کروں، اور پھر اس کو زینت دوں. اچھا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ مولانا آپ نے بہت اچھی بات کی، اب میں جا رہا ہوں، کوئی درس نہیں، کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مطالعہ نہیں، اب میں جا رہا ہوں اپنا تزکیہ نفس کرنے، میں جا رہا ہوں اب اپنا تخلیہ کرنے، میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو گناہوں سے دھونے، اور 10 سال 15 سال 20 سال تک میں یہی رہوں گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں گا، اور اس کے بعد پھر جب میں بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاؤں گا، اس کے بعد جو ہے میں پھر آؤں گا دوبارہ سے. آیا یہ کام عقلی اور منطقی ہے؟ نہیں. مجھے اور آپ کو آنے واحد میں یہ دونوں کام کرنے ہیں، یعنی مجھے گناہوں سے بچنا بھی ہے اور مجھے اپنی روح کو زینت بھی دینی ہے. بس ماہ مبارک رمضان کی راتوں کا، عبادات کا، دعاؤں کا آپ کی خدمت میں عرض کروں، تلاوت قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، گناہوں کی جو جڑیں ہیں ان کو جلا دیں. اس لیے فرمایا معصوم نے لأنه يرمض الذنوب، قرآن رمضان ماہ رمضان کیا کام کرتا ہے، یرمض الذنوب، یرمض الذنوب یعنی گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وہ خواہشات جو گناہ کے لیے ہوتی ہیں ان جذبوں کو، ان خواہشات کو جلا دیتا ہے. شیطان قید میں ہوتا ہے، خدا کہنے کا یہ بہانہ بھی تم سے لے لیتا ہوں، شیطان کو قید میں بھیج دیا، اب تم ہو اور تمہارا خدا ہے، اب تم کیسے گناہ کرتے ہو. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ترک رذائل یعنی بری باتوں سے اجتناب، جس کو تخلیہ کہا ہے، یہ مقدم ہے تحلیہ پر، یعنی اپنے آپ کو زینت دینے پر. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلی رکاوٹ اور معنی جو اس تقوی کی راہ میں، تخلیہ اور تحلیہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں ہمارے سامنے پیش آتی ہے، وہ ہے غفلت. وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ غفلت. یعنی غفلت در حقیقت انسان کو آمادہ و تیار ہونے نہیں دیتی. اس لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں ہم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں، ٹھیک ہے نا، یہی لوگ غفلت کرنے والے ہیں، یہی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے. جیسے کہ آج ہمارا معاشرہ جس سمت سے جا رہا ہے برائیوں کی طرف، کہ لوگ آپے سے باہر ہوئے ہیں، صحیح، لوگ آپے سے باہر ہوئے ہیں، ان کو فلاں کام کرنا ہے، وہ جائے تو نہ جائے تو. اس لیے آپ دیکھیں گے ٹک ٹاک پر اور دوسری جگہ پر بے تکی، یوں کہوں کہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی، پرانک آپ کو مل جائیں گے، مزاحیہ جو خاکے بنائے جاتے ہیں، واہیات قسم کے آپ کو اس قسم کے مذاق مل جائیں گے، بےہودہ ترین مذاق مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. یعنی ہم مشہور ہو جائیں، ہم ٹک ٹاک پر ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک کیا جائے، یعنی مقصد کیا ہے؟ مجھے دیکھا جائے، مجھے لائک کیا جائے، مجھے فارورڈ کیا جائے. یہ وہی انانیت ہے نا، شیطان پرستی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کا بےہودہ مذاق جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈلا ہوا ہے. یہ غافل ہیں یہ لوگ. کسی نے کہا، یہ جو مولا علی نے کہا کہ جسم خود پسندی داخل ہو گئی، جسم خود پسندی داخل ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا. تو کیا مطلب اس کا؟ خود پسندی جسم میں آ جائے، یعنی جو خود کو پسند کرنے لگے. اب یہ فیس بک، انسٹاگرام اور جتنے سوشل میڈیا ہیں، یہ سب کیا ہیں جی؟ یہ خود پسندی کو بڑھانے کے ذرائع ہیں جی. مثلاً مثال کے طور پر آپ نے موبائل لیا اور اپنی سیلفی لی، سیلفی لینے کے بعد آپ نے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر ڈال دی، اس کے بعد ہر تھوڑی دیر بعد چیک کر رہے ہیں لائک کتنے آئے. یہ خود پسندی ہے؟ یہ خود پسندی کی ابتدائی منزل ہے. کتنے لائک آئے، کتنے لوگوں نے فارورڈ کیا، کتنے لوگوں نے دل بنا کے بھیجا، کتنے لوگوں نے کیا کمنٹس پاس کیے جی، ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ یہ خود پسندی کی شروعات ہے. اچھا کچھ جو ہوتے ہیں وہ اس سے بڑا ایک اور اسٹیپ آگے چلے جاتے ہیں. اپنے دوست کو ایسے مت کر رہے ہیں, لائک کرو نا, پاس کرو نا, کمنٹ دو نا, ایسے ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ خوب ہماری دو قسم کی بھکاری ہیں, ایک بھکاری روڈ پر ہوتا ہے, ایک بھکاری فیس بک اور انسٹاگرام پہ ہوتا ہے. دونوں بھکاری ہیں, یہ بھیک مانگ رہا ہے, وہ بھیک مانگ رہا ہے پیسے دے دو, راشن دے دو, یہ بھیک مانگ رہا ہے لائک کر دو پلیز, جی لائک کر دو, فارورڈ کر دو, کمنٹ بنا دو, دل بنا دو جانی, ایس ایم ایس کر رہا ہے, ابھی لائک نہیں کیا ابھی تک, کیا لائک کر یار جلدی سے. یہ بھی بھکاری ہے, یہ بھی فقیر ہے, یہ بھی گداگر ہے. فرق یہ ہے کہ یہ کسی اور چیز کی بھیک مانگ رہا ہے, روڈ پہ کھڑا بھکاری کسی اور چیز کی مانگ رہا ہے. تو یہ خود پسندی کی شروعات ہے. لہذا انسان ان ذرائع کو سوشل میڈیا کو استعمال کرے, لیکن بقول آیت اللہ جواد عملی کے کہ جو کچھ کمنٹ کیا ہے آپ نے, جو کچھ لکھا ہے کسی کے لیے, جو کچھ فارورڈ کیا ہے, آپ کے پاس کل روز قیامت دلیل ہوگی. اگر دلیل ہے آپ کے پاس جو آپ کو بچا لے تو کمنٹ بھی کریں, پاس بھی کریں, اپنے تاثرات بھی لکھیں. لیکن اگر خواہشات نفس کے تحت انسان یہ کام کرے تو پھر یہی کمنٹ جو ہے اور یہی یوں کہوں کہ ایموجی جو ہے وہ انسان کو نابود کر دے گی. بس اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے, میرا سوشل میڈیا, میرا فیس بک, میرا انسٹاگرام, جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استعمال نہ کریں, مثبت استعمال کریں, امام زمانہ کے لیے استعمال کریں, نیکیوں کی تشہیر کے لیے استعمال کریں, لیکن محتاط رہیں, متوجہ رہیں. شروع شروع میں تو آہستہ آہستہ انسان متوجہ ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے پیر پھسلتا چلا جاتا ہے. پھر یہ اس کو دیکھ لوں, پھر وہ دیکھ لوں, پھر ہر قسم کی گندگی آ رہی ہوتی ہے. پھر انسان اگر تقویٰ نہ ہو, خدا نہ ہو, امام زمانہ کے سامنے جواب دینے کا خیال نہ ہو, تو پھر انسان کا پیر پھسل جاتا ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام. فرماتے ہیں کہ غفلت جو ہے دو قسم کی ہے, ایک انسان کو معلوم ہے کہ وہ غافل ہے اور ایک انسان کو معلوم ہے کہ وہ غافل بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے خواب زدہ اور ایک ہوتا ہے خوابیدہ. خوابیدہ کہتے ہیں جو سو رہا ہے گہری نیند میں. خواب زدہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اوپر نیند طاری کر لیتا ہے. آپ اس کو جگائیں گے نا, برابر والا اٹھ کے آ جائے گا کمرے سے, وہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اٹھنا نہیں چاہتا, اس نے اپنے آپ کا ایسا شو کیا ہے, ڈرامہ کر رہا ہے کہ وہ سو رہا ہے. ہمارے گھر میں ایک چوری ہوئی, چوری بھی ہمارے پڑوسی نے اوپر والے نے کی, صحیح. تو میرے بڑے بھائی شہید وہ گئے ان کے گھر میں, انہی کو جا کے اٹھائے, وہ چادر جلدی سے لیٹ گئے جا کے. ان کے سارے گھر والے ماشاءاللہ سے اٹھ گئے, لیکن وہ نہیں اٹھ کے دیے, کیونکہ ہماری والدہ نے اس چور کو پہچان لیا تھا. انہوں کے نیچے جاؤں گا تو پکڑا جاؤں گا, لہٰذا ایسی گہری نیند. سو یہ ہے خواب زدہ, یہ خوابیدہ نہیں ہے, یہ خواب زدہ ہے. بہت سے لوگ غفلت زدہ ہوتے ہیں, غفلت کو طاری کر لیتے ہیں. کچھ واقعا غافل ہوتے ہیں, متوجہ ہو جاتے ہیں. جو جس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا سوچ رہا ہے, اور صحیح بھی نہیں ہونا چاہتا, تو یہ کیا ہے؟ غفلت زدہ ہے یہ. یعنی اس نے اپنے اوپر غفلت کو طاری کیا ہوا, یہ بیدار بھی نہیں ہونا چاہتا. ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ہمیں غفلت سے نکالے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے اس غفلت سے نکالنے کے لیے بقول استاد محسن قراتی کے کہ افطار کے ٹائم کھانے کا شوق ہوتا ہے نا, خدا نے کہا 3 سیکنڈ کی دعا پڑھو, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو یہ نہیں کہا کہ وہ لمبی چوڑی دعا پڑھیں. آج اب کھا لیا, پیٹ بھر گیا, 1.5 گھنٹہ گزر گیا, مطالعہ مباحثہ ہو گیا, اب آ جائیے دعائے افتتاح کے لیے جو 10 منٹ کی دعا ہے. کھانا بھی کھا لیا، آرام بھی ہو گیا، دعا افتتاح بھی ہو گئی، اب جب سحری کے لیے اٹھو تو اب آدھے گھنٹے کے لیے دعائے ابو حمزہ سنبھالی. یہ نہیں کہا کہ افطار کے دعا ابو حمزہ پڑھو، نہیں، سسٹمیٹک ہے. یعنی پہلے کھانے کا شوق ہو رہا ہے تو کیا ہے، 3 سیکنڈ کی دعا، کھانا کھا لیا 10 منٹ کی دعا، آرام بھی ہو گئی، نیند بھی پوری ہو گئی، اب آدھے گھنٹے کے لیے دعا ابو حمزہ سنبھالی. یعنی خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ایک یوں کہوں کہ زمانہ ہے، تربیت ہے، جس کو کل بھی میں نے کہا تھا کہ ماہ مبارک رمضان کی تمام دعائیں یہ خود سازی کا ایک چارٹ ہیں. لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہماری تلاوت، ہماری دعائیں، ہماری نماز، یہ سب کیا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.